بار دیگر به آواز بلند صلوات
محمد. بار دیگر درود بجه محمد و آل محمد. تمام مومنین کے ارواح کے لیے بالاخص علماء عرفاء فقہاء و شہداء ایک دفعہ فاتحہ تلاوت فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الصمد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجا محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. پروردگار عالم نے دین مبین میں علم کو ایک خاص مقام عنایت فرمایا ہے. جتنا جس کسی کا علم بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کی ہدایت کے راستے کھلتے چلے جائیں گے. خدا نبتہ کی قرب کو حاصل کرے گا, اپنے اہداف کو حاصل کرے گا جس کی خاطر خلق ہوا ہے. یہ کہ علم کے اندر ایک فضیلت ہے, یہ تقریباً ہر دین کے اندر جانی پہچانی فضیلت سمجھی جاتی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ علم حاصل کیسے ہوگا, علم کا دروازہ کیا ہے, علم کا طریقہ کار کیا ہے. ظاہر دنیا کے اندر جو کچھ رائج ہے وہ بھی ایک علم ہے, لیکن آیا واقعاً یہی وہ علم ہے کہ جو خدا متعال چاہتا ہے؟ ہمارے ساتھ دنیا کے اندر جو مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ وکیبلریز کا ایک ہونا ہے اور مفہوم کا بہت مختلف ہونا ہے. مثلاً علم کو اگر آپ انگلش میں ترجمہ کریں گے تو کہیں گے سائنس, یہ بھی سائنس ہے. مثلاً آپ میکینیکل انجینئر ہیں, یہ بھی ایک سائنس ہے. بالآخر آپ فرض فرمائیے یہ دوسرے علوم سے تعلق رکھتے ہیں, اب یہ بھی ایک سائنس ہے. لیکن آیا یہ وہ علم ہے جو اسلام کے اندر فضیلت ہے؟ آیا کسی چیز کا جان لینا اسلام کے اندر فضیلت ہے؟ مثلا آپ گئے کسی یونیورسٹی کے اندر, آپ نے ایک ڈگری حاصل کر لی, آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا, پوسٹ پی ایچ ڈی ہو گئے, یہ فضیلت ہے؟ یا مثلا میں حوزہ علمیہ کے اندر گیا, میں نے 25-30 کتابیں پڑھ لیں اور مثلا 200-250 کتابیں سائڈ میں پڑھ لیں, یہ فضیلت ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ نہیں, یہ سب چیزیں فضیلت نہیں ہیں, یہ سب چیزیں وسیلے ہیں. فضیلت اس کے نتیجے میں کوئی آگہی ہے, کوئی معرفت ہے جو اس کے نتیجے میں حاصل ہوتی ہے, خود یہ فضیلت نہیں ہے. ورنہ بہت سارے لوگ پی ایچ ڈیز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں مختلف طریقوں سے انہوں نے اس دانش میں علم کو حاصل کیا ہے, لیکن وہ فضیلت تک نہیں پہنچ پاتے. فضیلت کچھ اور ہے. اب اگر اس علم کو دیکھیں جو فضیلت دیتا ہے, تو وہ علم وہ ہے جو ایک تو ایک حقائق کا علم ہو, اور ایسا علم ہو, اس درجے کا علم ہو کہ جو صرف لفاظی کے لیے نہ ہو, وہ عمل میں ظاہر ہو رہا ہو. مثلا مجھے اور آپ کو علم ہے کہ خدا ایک ہے, مجھے اور آپ کو علم ہے کہ خدا رزاق ہے, لیکن اگر وہ عمل کے اندر ظاہر نہ ہو کہ ہم خدا کو رزاق سمجھتے ہیں, خدا کو رزق دینے والا سمجھتے ہیں, اس وقت تک اس علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ اس علم کی کوئی فضیلت نہیں ہے, یہ علم ایک وبال جان بھی ہے, ایک جان کو عذاب بھی ہے. کیونکہ قیامت کے دن اس علم کی بنیاد پر سوال کیا جائے گا. مثلاً مجھے اور آپ کو علم ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے, آیا یہ جان لینا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے یہ کافی ہے؟ نہیں, کافی نہیں ہے. ضروری ہے کہ یہ بھی جانا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے. مثلاً مجھے اور آپ کو علم حاصل ہے کہ سورہ عصر کا پیغام کیا ہے, مجھے اور آپ کو علم حاصل ہے کہ سورہ عصر کے الفاظ کیا ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ میں نے اور آپ نے جان لیا, یہ میرا اور آپ کا علم ہے. کیا یہ فضیلت بنے گا؟ ایسے فضیلت نہیں بنے گا. پھر کب فضیلت بنے گا؟ جب مجھے اور آپ کو ان جملات پر اتنا یقین ہو کہ یہ ہمارے عمل میں نظر آئے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جب تک مجھے اور آپ کو اتنا یقین حاصل نہ ہو کہ ایمان اور عمل صالح وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے اس خسران مبین سے بچا جا سکتا ہے. اچھا, میں نے جان لیا کہ ایمان اور عمل صالح وہ راستہ ہے جس سے خسران مبین سے بچا جا سکتا ہے, اب یہ علم فضیلت بن گیا؟ نہیں, ابھی بھی نہیں بنا ہے. کیوں؟ اس ایمان اور عمل صالح کو حاصل کرنے کی جدوجہد دکھانی پڑے گی. جب میں اور آپ اس ایمان اور عمل صالح کو حاصل کرنے کی مخلصانہ جدوجہد کریں گے, اب یہ علم فضیلت بنے گا. اب وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک سب کا سب فضیلت ہے. اب آپ کا صرف اس خاطر کہ آپ کسی دینیات سینٹر میں گئے یا آپ کسی مکتب میں گئے اور آپ کو آپ کے استاد نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو, اس نیت سے کہ تم نے آخر تک پہنچنا, ایمان اور عمل صالح حاصل کرنا ہے, یہاں تک پہنچنا, اب یہ سب فضیلت ہے. لہٰذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ ایک بندہ خدا کو کسی نے عذاب میں مبتلا دیکھا, اس کی قبر کو اگلی دفعہ جب وہاں سے گزرا تو دیکھا عذاب نہیں تھا. عارف آدمی تھا, اس نے معلوم کیا کہ کیسا ہوا کہ یہ آدمی پچھلے ہفتے تک عذاب میں مبتلا تھا, اب عذاب میں مبتلا نہیں ہے. تو جواب ملا کہ اس ایک ہفتے میں اس کے یتیم بچے نے قرآن پڑھنا سیکھنا شروع کیا ہے, بسم اللہ شروع کر دیا. چونکہ اس کے یتیم بچے نے بسم اللہ شروع کی ہے, اس بسم اللہ کے صدقے میں خدا نے اس کو بخش دیا. ایک بسم اللہ کے صدقے میں, ہاں ایک بسم اللہ کے صدقے میں. کب؟ جب وہ بسم اللہ ایک خاص طریقے سے پڑھائی جا رہی ہو, اس کی روح کے اندر اتر رہی ہو, اس بسم اللہ کے نتیجے میں اس بچے نے یہ سمجھنا ہو کہ واقعا اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں ہے یہاں پر, یہ سب کا سب فضیلت بنے گا. میرا اور آپ کا یہاں آنا فضیلت ہے. کب فضیلت ہے؟ یہ میرا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنا, سورہ سبا کے بارے میں چند آیات کو پڑھنا, یہ سب فضیلت ہے. کب فضیلت ہے؟ اگر صرف اتنے پر ہو کہ ہم نے کچھ الفاظ کہے, آپ نے کچھ الفاظ سنے, اب کوئی فضیلت نہیں ہے. یہ اس وقت فضیلت ہے جب ہم نے کہا ہو عمل کیا ہو, آپ نے سنا ہو عمل کیا ہو, آپ نے سنا اس کے اوپر عمل کیا, اب فضیلت کے دائرے میں داخل ہو گیا. علم جب تک عمل کے سانچے میں نہیں آتا اس وقت تک فضیلت نہیں بنتا ہے, اس وقت تک صرف وبال جان ہے, صرف سوال میں اضافے کا سبب ہے, سوال میں اضافہ کرتا ہے. اور علم حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں, مثلا یہ علم حاصل کرنے کا راستہ ہے جس میں میں اور آپ مشغول ہیں اس وقت. اسی طرح علم حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے عبرت, عبرت حاصل کرنا ہے. جو قرآن کریم بار بار کہتا ہے فاعتبروا, اے صاحبان عقل, اے صاحبان بصیرت, عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل کرنا کسے کہتے ہیں؟ مثلا عبرت حاصل کرنے کا عمل کیا ہے؟ امیر المومنین نے ایک جملے کے اندر عبرت حاصل کرنے کے مراحل کو بیان کیا ہے. ان کے نام پر درود بھیجے محمد و آل محمد. ایک جملے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عبرت حاصل کرتا ہے تو اسے بصیرت ملتی ہے, جب بصیرت ملتی ہے تو وہ سمجھ لیتا ہے, جب سمجھ لیتا ہے تو علم پر پہنچ جاتا ہے. چار مراتب بیان فرمائے. پہلے مطلب میں فرمایا کہ جب کوئی عبرت حاصل کرتا ہے, عبرت حاصل کرتا ہے کیا مطلب؟ انجام کو دیکھو, کس نے کیا کیا, انجام کیا ہوا, اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرو. اس سے کیسے سیکھیں گے؟ عبرت حاصل کرو گے کہ دیکھو کس نے کیا کیا, اس کو کیا ملا, تو تمہیں بصیرت ملے گی. بصیرت ملنا کسے کہتے ہیں؟ یعنی کچھ ایسی چھپی ہوئی چیزیں جو اب تک چھپی ہوئی تھیں میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے واضح ہونا شروع ہو جائیں گی کہ ہاں یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے. اب تک ہمارے سامنے یہ تھا کہ بھائی یہ جو پیسہ ہے یہ عزت دلا دیتا ہے, اس کے بعد جب ہم اس کو غور سے دیکھتے ہیں, عبرت حاصل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں نہیں, بعد اوقات پیسہ عزت نہیں دلاتا, مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. عبرت حاصل کرو, عبرت حاصل کرو گے بصیرت ملے گی. جب بصیرت ملے گی تو کچھ سمجھو گے, جب کچھ چیزیں ایسی نظر آئیں گی جو اب تک نظر نہیں آ رہی تھیں, گویا یہ ہماری بصیرت ہے. میں نے اس لکڑی کو دیکھا, مجھے لگا کہ یہ سالڈ ہے, مضبوط ہے. میں نے اس کو ٹھونکا, پٹکا اور اس کو جانچا تو دیکھا کہ نہیں, اندر سے دیمک ہے. اب کوئی ایسی چیزیں مجھے نظر آنے لگی جو پہلے نظر نہیں آ رہی تھیں, یہ میری بصیرت ہے اس لکڑی کے بارے میں. پہلے میں دیکھ رہا تھا, پھر پہچاننا شروع کیا میں نے. جیسے ہی میں پہچاننا شروع کروں گا کچھ سمجھ میں آئے گا, کچھ فہم. امیر المومنین فرماتے ہیں من ابصر ف فہمہ, جو بصیرت لیتا ہے تو اس کو اس کی فہم میں اضافہ ہوتا ہے, اس کی سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے. اور جب کوئی کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے تو وہ اس کو علم دے دیتا ہے, ایک مرحلہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ علم کے مرحلے پر فائز ہو جاتا ہے. اور جیسے علم آئے گا تو یقیناً عمل آئے گا. اگر علم صالح ہوا عمل صالح ہوگا, اگر علم باطل ہوا عمل باطل ہوگا. لہذا قرآن کریم نے کہیں ایک جگہ بھی آمنو کے بعد سوائے عمل الصالحات کچھ نہیں لکھا ہے. جہاں کہیں لکھا ہے آمنو, اگلا جملہ عمل الصالحات, عمل صالح انجام دیا. بس یہ دو چیزیں جدا نہیں ہوں گی, عبرت حاصل کرنی چاہیے. اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہوا؟ عبرت حاصل کرو. عبرت حاصل کرو کہ بصیرت ملے گی, بصیرت ملے گی تو کچھ سمجھ میں آئے گا, کچھ سمجھ میں آئے گا تمہارے علم کے اندر اضافہ ہو جائے گا. اچھا بصیرت کیسے حاصل کریں؟ اپنی زندگی پہ غور کر کے. تاریخ بصیرت کے لیے کم ہے, خود ہماری زندگی بصیرت کے لیے بہت ہے. اپنی زندگی کے حوادث کے اوپر غور کریں, کیا بچا ہے, کیا گیا ہے, کس نے کیا کمایا ہے, کس نے کیا زندگی گزاری ہے. میرے اور آپ کے پاس بصیرت حاصل کرنے کے موضوع بہت زیادہ ہیں. آج کسی کو طاقتور دیکھتے ہیں, کل اس کو لاچار دیکھتے ہیں. آج کسی کو کمزور دیکھتے ہیں, کل اسی کو قوی دیکھتے ہیں. آج کسی کو باعزت دیکھتے ہیں, کل اس کو گالیاں کھاتا دیکھتے ہیں. آج کسی کو بدنام دیکھتے ہیں, کل اسی کو سر کا تاج دیکھتے ہیں. بصیرت حاصل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. یہ سب ہمیں بصیرت دینے کے لیے. اور یہ جو تاریخ انبیاء ہے, تاریخ ائمہ ہے, اور باقی علماء صلحاء کے واقعات ہیں, یہ سب بصیرت دینے کے لیے. اس میں کچھ بصیرتیں ایسی ہیں, اچھائی کی بصیرت ہے. شہید اول پوری شیعت کی تاریخ میں چار افراد مشہور ہیں, دو انتہائی مقبول, دو ذرا کم شہید کے نام سے. ایک شہید اول, ایک شہید ثانی, مسلم سب مانتے ہیں. شہید ثالث شہید رابع کے اندر کچھ مانتے ہیں, کچھ ان کو یہ ٹائٹل نہیں دیتے. شہید اول شہید ثانی دو گراں قدر علماء جن کا تعلق شام سے تھا. شہید ثالث کہتے ہیں قاضی نور اللہ شستری کو, جو بر صغیر کے اندر تھے, ایرانی نژاد تھے, ایرانی نسل کے تھے, لیکن جہانگیر کے زمانے میں ہندوستان میں آ کر رہے. آگرہ میں ان کا مزار ہے, شہید کیے گئے تھے, وحشتناک طریقے سے شہید کیے گئے تھے. آگرہ میں ان کا مزار ہے. اس کے بعد شہید رابع شہید محمد باقر صدر کو کہتے ہیں. ان دو میں شہید اول پہلے عالم تھے جن کو شہید کہا گیا تھا. مظلومیت کے عالم میں پکڑے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے اس جرم میں کہ شیعہ تھے, اور وہاں پر ان کو اذیت و آزار کا سامنا تھا. جیل کے اندر تھے, خدا تعالیٰ کے حضور خوب گڑ گڑائے, اور خوب گڑ گڑانے کے بعد جہاں پر لیٹے ہوئے تھے جیل میں, اس میں کاغذ کے اوپر ایک جملہ لکھا کہ ربی انی ظلمت فانتصر, اے خدایا مجھ پر ظلم ہوا ہے تو میری مدد کر. کاغذ کے ایک پرچے کے اوپر لکھ کر اپنے سر کے نیچے رکھ دیا, سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد اچانک اٹھے تو پیپر اٹھا کے دیکھا, پیچھے ایک اور جملہ لکھا ہوا تھا, ان کنت عبدی فاستبر, اگر میرے بندے ہو تو صبر کر لو. یہ لوگ ہیں, یہ مقام عبرت ہے. انہوں نے اس طرح سے اپنے آپ کو بنایا ہے, ان کنت عبدی فاستبر, اگر میرے بندے ہو صبر کرو. خدا کیا کہہ رہا تھا؟ مظلومیت کے عالم میں پکڑے گئے تھے, ان کو کچھ مخالفین اہل بیت نے پکڑ لیا تھا اس جرم میں کہ اہل بیت کا ماننے والا ان کو جیل میں ڈال دیا, ان کو سزائیں دیں, شکنجے دیے, لاش کو پامال کر دیا, جلا دیا, سارے کام کر دیے. خدا نے کہا تم صبر کر لو, صبر کر لو. آج ان کو شہید ہوئے ہوئے 800 سال ہو رہے ہیں, ہم یہاں پہ یاد کر رہے ہیں انہیں. کیوں شہید ہوئے 800 سال ہو گئے, اور انہوں نے جو کتاب جیل کے اندر لکھی تھی آج تک دنیا کے تمام شیعہ حوزات علمیہ کے اندر پڑھائی جا رہی ہے. 800 سال میں عالم نہیں آیا جو ایک کتاب لکھے. عالم آئے ہیں, لیکن اللہ نے کہا تھا میرے بندے ہو تو صبر کر لو, میں جزا دوں گا. دنیا میں بھی دے رہا ہے, آخرت میں تو نہیں معلوم کیا دے گا. ان تمام شہداء اور بالخص ان چار شہداء کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین کفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذی بین یدیه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض القول عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے تاریخ کو بیان کیا، عبرت حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم نے مستقبل کے حالات کو بھی بیان کر دیا، یعنی قیامت کو، آخرت کو، برزخ. بہت بڑی عبرت ہے. یہ موضوع بہت وسیع ہے، برزخ کا موضوع پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا. میں نے شاید پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جب میں طالب علم قم میں تھا تو مجھے پتہ نہیں تھا برزخ کسے کہتے ہیں. یعنی یہ تو معلوم تھا کہ برزخ قیامت اور موت کے درمیان کا ایک مرحلہ ہے، تفصیلات نہیں سمجھتا تھا. جب بھی کوئی کتاب سوچتا تھا جو قیامت پر ہوتی تھی اسے نہیں پڑھتا تھا، کہتا تھا یہ قیامت کے اوپر کتاب ہے، وہی جنت جہنم دکھائیں گے. بہت عرصے کے بعد پتہ چلا نہیں برزخ بہت پیچیدہ ہے، اور برزخ وہ ڈائریکٹ سٹیج ہے جس میں ہم نے اب جانا ہے. قیامت بعد میں ہے، برزخ پہلے ہے. اب یہاں سے نکل کر سیدھا برزخ میں ہے. تو پہلا مرحلہ جس میں ہم نے گویا پھنس جانا ہے یا چلے جانا ہے یا داخل ہونا ہے وہ برزخ کا ہے. تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ظاہر قیامت تو کچھ اور ہی چیز ہے. اس کے بعد یہ جتنا بھی آپ پڑھ سکیں برزخ کے بارے میں معلوم کریں، برزخ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ برزخ کی زندگی ہمارے ساتھ ابھی بھی چل رہی ہے. جتنا زیادہ اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیں، اس کے میکانزم کو دیکھتے چلے جائیں، برزخ بالکل دور دو چار کی طرح ہے. جسے کہتے ہیں تخلف ناپذیر، یعنی ایسا قانون ہے جو انیویٹیبل ہے، ادھر سے ادھر نہیں ہوگا، یہی ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا. بالکل اس طرح کا دور دو چار قانون ہے. شکلیں تبدیل ہو سکتی ہیں، انسان انسان نہیں رہیں گے، خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ان کی صفات اچھی نہیں ہوئی، عادتیں اچھی نہیں ہوئی تو جسم کچھ اور ہو جائیں گے. بالکل دور دو چار کی طرح. کچھ کتابوں نے اس کو تفصیل سے بیان کیا. جب بھی موقع ملے زندگی میں کم از کم ایک دفعہ عروج السعادہ ضرور پڑھیں. عروج السعادہ کتاب کم از کم شروع کے 100 صفحے ضرور پڑھ لیں، تاکہ مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے یہ جو عادتوں کا عنوان ہے یہ ہے کیا. کل میں نے مسلسل شاید آپ کی خدمت میں اصرار کیا تھا، عادتوں سے شکلیں بدل جائیں گی. اخلاق جو ہماری اور آپ کی روحیات ہیں، مثلا حسد ہے، اچھائیوں کے اندر وفاداری ہے، پھر برائی کے اندر جھوٹ ہے، پھر اچھائی کے اندر نیکی ہے، یہ سب جب تک عادتوں میں تبدیل ہوں یہ ہماری شکلوں کو تبدیل کر رہے ہیں، یہ ہماری روحیات کو تبدیل کر رہے ہیں. اور اس روحیات کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اگر ہم انسان کی شکل میں نہ بچا سکے اور قیامت میں یا برزخ میں پہنچ گئے، پھر بہت مصیبت ہے. پھر ہزاروں لاکھوں سال کی مصیبت ہے کہ وہ ایک شکل زائل ہوگی جو نعوذ باللہ تعالی غلط شکل لے کر ہم پہنچ گئے. اچھا وہ شکل اگر ہم چاہتے تو دنیا میں زائل کرنا شاید 6 مہینے کا کام تھا، وہاں ممکن ہے 6,000 سال لگ جائیں، ممکن ہے 6,00,000 سال لگ جائیں. یہاں پہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی کے منہ پہ جھوٹ چڑھا ہوا ہے، 6 مہینے جدوجہد کرے سچ آ جائے گا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایک آدمی کو لباس کے ذریعے سے احترام حاصل کرنے کی عادت بن گئی ہے، لباس کی شو دکھاتا ہے، 6-7 مہینے محنت کرے جان چھوٹ جائے گی. ایک آدمی کو پیسے کی شو مارنے کی عادت ہو گئی ہے، کچھ کوشش کرے جان چھوٹ جائے گی. دسیوں برائیاں، جو برائی ہاتھ اٹھاؤ، کچھ 6 مہینے 8 مہینے 10 مہینے 1 سال محنت کرے جان چھوٹ جائے گی، سال لگ جائے گا زیادہ سے زیادہ. لیکن اگر خدا نہ کرے اس برائی کو لے کر برزخ میں پہنچ گئے اور اس کی شکل تبدیل ہو کر برزخ میں آئی، اب نہیں معلوم 1,00,000 سال چاہیے ہوں گے. دنیا میں چھوٹا وقت ہے، کام آسان ہے. اتنا چھوٹا پیریڈ نہ پہلے کہیں ایک فیز میں آیا تھا نہ آگے کہیں ایک فیز میں. یہ جو 50-60 سال ہے یہ سب سے چھوٹا فیز ہے، پہلے بھی اتنا چھوٹا فیز کبھی نہیں آیا نہ آگے کبھی آئے گا. لیکن یہ فیز اتنا چھوٹا ہونے کے باوجود اس کا اثر 1,00,000 سال کے اوپر ہے. اس خاطر یہ دنیا جنت ہے کہ جو کمائے تو 1,00,000 سال کی کمائی ہو گئی، اور اس خاطر یہ دنیا عذاب ہے کہ اگر یہاں یہ وقت ضائع ہو گیا پھر ایسا موقع کبھی نہیں آئے گا، پھر ختم ہو گیا معاملہ. اس اعتبار سے برزخ اور قیامت کا مطالعہ عبرت ہے. وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا کیا کہتے ہیں، لن نؤمن بهذا القرآن، نہ اس قرآن پر ایمان لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ ان کتابوں پر جو پہلے تھی. اصل میں جو کافر ہے اس کی چونکہ نیت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی پر ایمان لائے، تو اس کے لیے یہ اہم نہیں ہے کہ پچھلی کتابوں میں علم کم تھا، اس کتاب میں علم زیادہ ہے. پچھلی کتابوں کے اندر مثال کے طور پر انحراف آ گیا، اس کتاب کے اندر انحراف نہیں ہے. پچھلی کتابوں میں شک ہے کہ اللہ کی تھیں یا نہیں تھیں کہ وہ تبدیل ہوتی چلی گئیں، اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے لیے اس مسئلے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کفر اختیار کیا ہوا ہے، انہوں نے اس کتاب کو اپنی زندگی کا لاہ عمل بنایا ہی نہیں ہے، انہوں نے کسی کو لاہ عمل بنانا ہی نہیں ہے، اپنی منمانی کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں نہ اس کتاب کو مانیں گے نہ پچھلی کتابوں کو مانیں گے، ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ میں نے عرض کیا انہوں نے قرآن کو لاہ عمل نہیں بنایا۔ اب ہم اور آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ صرف ذکر جو ہے وہ ہندوؤں کا ہو رہا ہے یا مثلاً مشرکوں کا ہو رہا ہے، نہیں، ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے کتاب کو لاہ عمل نہیں بنایا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی کو کتاب کے مطابق نہیں ڈھالا ہے۔ ہر وہ آدمی جو قرآن کریم اور اہل بیت کی تعلیمات کو اپنی زندگی کا محور نہ بنائے، وہ سب کفر کے اندر شامل ہو رہا ہے۔ کسی نے کفر خدا کا کیا ہے، کسی نے کفر قانون کا کیا ہے۔ کفر یعنی انکار، جانتے بوجھتے انکار کرنا۔ ایک آدمی جانتا ہے کہ خدا ہے، کہتا ہے نہیں ہے، ایک آدمی جانتا ہے فجر کی نماز پڑھنا واجب ہے، نہیں پڑھتا، یہ اس کا کفر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے خدا نہیں ہے، رسول نہیں ہے، ایک آدمی جانتا ہے جھوٹ بولنا حرام ہے، پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، یہ قانون جھوٹ کا انکار کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہر قسم کی برائی، تو ہر آدمی کا کفر اس کے حساب سے ہے۔ ان الذین کفروا کا مطلب صرف ہندو نہیں ہے، بعض جگہ کفرو کا مطلب خدا کا انکار کرنے والا ہے، اور باقی جگہوں کے اوپر کفرو کا مطلب اس چیز کے ریلیونٹ انکار کرنے والا۔ ان الذین وقال الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدہ، اور نہ جو پہلے تھی ان پر ایمان لائیں گے۔ قرآن کریم فرماتا ہے ابھی تو یہ کہہ لیں گے، قرآن کریم جواب نہیں دیتا، جواب کیا دیتا ہے، کہتا ہے عبرت حاصل کرو، ان کا حشر دیکھو قیامت کے دن کیا ہوگا۔ ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش تم دیکھ پاتے، میں نے اس کا سلیس اردو ترجمہ کیا، کاش تم دیکھتے جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تب کیا ہوگا۔ ایک مجرم دندناتا پھر رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک رائفل ہے، جس کو چاہ رہا ہے جھکا رہا ہے، جس کو چاہ رہا ہے مار رہا ہے، یہ منظر اچھا لگ رہا ہے نا، طاقت، وہ منظر دیکھنا جب یہ سولی پہ چڑھا ہوا ہوگا، وہ منظر دیکھنا جب یہ ذلیل ہو کے زندان میں پڑا ہوا ہوگا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے ابھی تو یہ اکڑ کے کہہ رہے ہیں نا، ہم قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے، ہم کتاب پہ ایمان نہیں لائیں گے، ابھی مت دیکھو، کاش تم دیکھ پاتے جب یہ قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے، اس وقت ہم ان کو دکھائیں گے کہ تم ہو کیا، تم میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنی انسانیت کو بچا سکو، ہم نے تمہیں حیوان بنا کے کھڑا کیا ہے، تم انسان بن سکتے ہو کیا، ابھی اتنی طاقت نہیں ہے تمہارے اندر، جب تم دنیا میں تھے تب بھی تم میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم تمہیں اگر سانس روک لیتے تم سانس لے لیتے، اگر تمہارے جسم کے اندر ایک جانور کو داخل کر دیتے، ایک کیڑے کو داخل کر دیتے، تم نکال نہیں سکتے تھے، تمہیں کوئی طاقت نہیں تھی۔ اور اکڑنا دیکھو کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس پہ ایمان نہیں لاؤں گا، کیسے جرات دکھائی؟ قرآن کریم نہیں فرماتا کیا ہوگا، بس فرما رہے ولا اترا اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، کاش تم دیکھتے اس وقت جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہم اور آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں نماز میں، نماز میں کھڑے ہوں گے یہ سوچیں خدا ہے جیسے میں محشر میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، میری ساری برائیوں کو تو جانتا ہے، میرے اعمال تیرے سامنے پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے اس بندے پہ کیا کرے گا تو، اپنے دل سے پوچھے میں خدا کے سامنے کیا جواب دوں گا، میدان حشر کو اپنی آنکھوں کے سامنے لے آئے، نماز میں توجہ بڑھ جائے گی، اور جتنا اس عمل کو دہرائے گا، جتنا اس عمل کو دہرائے گا کہ نماز کی روح کو بار 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 اپنے اندر لے کر آئے گا، یقین سے کہہ رہا ہوں برزخ کھلنا شروع ہو جائے گی، وہ چیز جو دوسرے نہیں دیکھ پا رہے اب دیکھ پائیں گے۔ مجھے اور آپ کو دیکھنا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے کہ یہ سب اولیاء الہی کے لیے تھی، نہیں، ہم سب کے لیے تھی، ہم سب کو دیکھنا چاہیے تھا۔ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، کاش تم اس وقت دیتے جب یہ ظالم اپنے پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے۔ يَرْجُو بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ، ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا، اب کوئی عذر نہیں ہے خدا کے سامنے پیش کرنے کے لیے، يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، وہ لوگ جو کمزور تھے ان لوگوں سے جو بڑے طاقتور بن رہے تھے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم صاحب ایمان ہوتے۔ قرآن کریم نے اصطلاح استعمال کیے مستضعف، اور ایک اصطلاح استعمال کیے مستکبر۔ مستکبر مستکبر کون ہے؟ وہ جو اپنے اندر بڑائی دیکھتا ہے، اپنے اندر بڑائی دیکھتا ہے۔ مستکبر کس وجہ سے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی انسان کسی بھی وجہ سے اور بعض اوقات بلا وجہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہے. چاہے بنیاد بڑا سمجھنے کی صحیح ہو چاہے بنیاد بڑا سمجھنے کی غلط ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا خدا کی لغت میں اچھا نہیں ہے. مثلا ایک آدمی ہے وہ طاقتور ہے تو سمجھتا ہے میں بڑا بھی ہوں، یہ بنیاد بھی غلط ہے فکر بھی غلط ہے. بنیاد کیا تھی؟ جسمانی طاقت، غلط ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا وہ تو بالکل ہی غلط ہے. کوئی طاقت نہیں دولت کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ بھی غلط. کوئی خاندان کی بنیاد پہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ہوں، یہ بھی غلط. اب سمجھتے ہیں کوئی علم کی بنیاد پہ سمجھتا ہے میں دوسروں سے اونچا ہوں، یہ بھی غلط ہے. جبکہ بنیاد صحیح ہے، بنیاد علم ہے، علم فضیلت ہے، لیکن اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، بڑا سمجھنا، یہ غلط ہے. چاہے بنیاد صحیح ہو چاہے بنیاد غلط ہو. بعض اوقات تو کوئی بنیاد ہوتی نہیں ہے، جو بنیاد ہوتی ہے وہ بھی ذلت ہوتی ہے، اس پر سمجھتا ہے میں بڑا ہوں. مثلا بالکل ایسی جیسے کوئی چور اچکا بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ سمجھتا ہے میں دوسروں سے بڑھ کر ہوں. بنیاد کیا ہے؟ اچھا چور ہونا، یہ کون سی بنیاد ہے؟ انسان اتنا بے وقوف ہے کہ کبھی کسی چیز پر اور کبھی کسی بے چیز پر اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. نہ کسی بنیاد پر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا صحیح ہے، نہ بے بنیاد بڑا سمجھنا صحیح ہے. استکبار غلط ہے. اچھا استکبار غلط ہے، استضعاف صحیح ہے. استضعاف کیا؟ اپنے آپ کو کمزور سمجھنا. خدا کہتا نہیں، استضعاف بھی صحیح نہیں ہے. نہ استکبار صحیح ہے کہ کوئی اپنے آپ کو بڑا سمجھے، نہ استضعاف صحیح ہے کہ کوئی اپنے آپ کو حقیر سمجھے. نہیں، استضعاف صحیح نہیں ہے. نہ استکبار صحیح ہے نہ استضعاف صحیح ہے. نہ مستکبر صحیح ہے نہ مستضعف صحیح ہے. مستضعف کس صورت میں صحیح ہے؟ جب مستضعف ظلم کے خلاف جہاد کرے، اب مستضعف ہونا فضیلت ہے، اب استضعاف فضیلت ہے. کیوں؟ اس نے اپنی کمزوری کو اپنی حقارت کا سبب نہیں سمجھا، مقابلہ کیا ہے. کس بنیاد پر؟ اللہ کی دیوی طاقت کی بنیاد پر. ابو ذر وہ مستضعف ہیں جو اللہ کے نزدیک معزز ہیں. بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک فرد واحد ہے، ایک فرد واحد ہے لیکن پوری شام کی مملکت سے ٹکراتا ہے. ایک فرد واحد ہے لیکن بے بنیاد تمام خلافتوں سے ٹکرا جاتا ہے. ایک فرد واحد ہے، بظاہر تو مستضعف ہے بےچارا، کچھ بھی نہیں ہے بندے خدا کے پاس. استضعاف ہے، حقارت نہیں ہے، اندر بہت عزت ہے، اتنی عزت ہے کہ کوئی اس سے عزت چھین نہیں سکتا ہے. اس عزت کو لے کر میدان ربضہ میں طبیب بھی ہوتے ہیں، جلاوطن وطن بھی ہوتے ہیں، کبھی مدینے سے شام جا رہے ہیں. کبھی حضرت ابو ذر کی داستان کو غور سے پڑھیں، انبیاء کا جگر چاہیے حضرت ابو ذر کا کام کرنے کے لیے. مدینے سے شام اتنا لمبا راستہ ہے، ایک ایسے اونٹ پہ سوار کر دیا جو چموچ تھا، بھاگنے والا تھا، اور نیچے سے ٹانگیں کس کے باندھ دیں کہ اتر نہ سکیں. اتنا وہ اچھلا، اتنا اچھلا، جب وہ شام اترے تو ران کا گوشت اتر چکا تھا، ہڈیاں نظر آ رہی تھیں. یہ ابو ذر ہے. شام میں جیسے ہی اترے کہنے لگے، تم نے سمجھا تم ابو ذر کی روح کو شکست دے دو گے، میں ابھی بھی ابو ذر ہوں. یہ ابو ذر ہے. انبیاء کا کام کیا ہے حضرت ابو ذر نے؟ انبیاء کا کام کیا ہے؟ یہ جو حضرت ابو ذر کی روح ہے، یہ مستضعف ہے، حقیر نہیں ہے، باعزت ہے، انتہائی باعزت ہے. یہ روح چاہیے. کچھ ہو تب بھی باعزت ہو، اللہ کے نزدیک عزت ڈھونڈے. کچھ نہ ہو تب بھی باعزت ہو، اللہ کے نزدیک عزت ڈھونڈے. فرمایا، بہت خوبصورت ایک روایت، فرمایا کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے کہ کوئی مالدار اللہ کی خاطر غریبوں کے سامنے تواضع دکھائے، اور فرمایا اس سے اچھا ہے کہ کوئی فقیر اللہ کی خاطر مالدار کے سامنے نہ جھکے. فرمایا کتنا اچھا ہے کہ کوئی مالدار ہو اور کسی فقیر کے سامنے اللہ کی خاطر تواضع دکھائے، اور فرمایا اس سے اچھا یہ ہے کہ کوئی فقیر ہو اور اللہ پر انحصار کر کے مالدار کے سامنے سر نہ جھکائے، عزت کے ساتھ رہے. ابو ذر وہ ہے. ابو ذر بس ایک استضعاف، اچھا استضعاف ہے وہ جس کے اندر انسان حقیر نہیں ہونے دیتا اپنے آپ کو. مستضعف ہے، کمزور ہے لیکن ظلم برداشت نہیں کرتا، کمزور ہے لیکن طاقت اپنی طاقت خدا کے اوپر چھوڑتا ہے. جیسے سید الشہداء، اگر سید الشہداء کو کوئی ظاہری طور پر دنیا میں دیکھے تو کمزور تھے، 72 کا لشکر کیا ہے، لشکر ہزاروں کے لشکر کے سامنے ہے، لیکن क्या कोई कमजोरी थी उनके अंदर? उस इलाही ताकत के सामने क्या था? तो ये वो इस्तेज़ाफ, एक अच्छा इस्तेज़ाफ है, एक बुरा इस्तेज़ाफ है। अच्छा इस्तेज़ाफ हुए कमजोर पड़े, हकीर ना समझे, अपने आप को तन्हा ना समझे। बुरा वो है कि वो दब जाता है। يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا انتم لكنا مؤمنين, ये जो कमजोर पड़ गए उन मुस्तकबिरीन के सामने कहते हैं, उन मुस्तकबिरीन से अगर तुम ना होते तो हम साहिब ईमान होते। मुनाफिक के अंदर एक मुश्किल है, हमेशा उज्र लाता है। मुनाफिक के सामने मुश्किल है, हमेशा उज्र लाता है। ये क्यों हुआ? अगर वो ये करता तो फिर मैं यूं होता। ओ भाई, खुदा नहीं है क्या? जो मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, हम लोगों से कोई पूछे भाई आप लोग क्यों इतनी तरक्की नहीं हुई, तो हम लोग कहते हैं अगर हमारे उलमा अच्छे होते तो हम भी यूं होते। भाई उन उलमा को खुदा के अलावा कोई और सिखा रहा है क्या? खुदा ही ने सिखाया है ना, अहले बैत अतहार के दर से ही सीखा है ना। तो दर अहले बैत पाकिस्तान में नहीं है क्या? हिंदुस्तान में नहीं है क्या? अब उन्होंने भी तो दर से ही जाके सीखना है, उन्होंने कहीं और से आसमान से सीखना है क्या? उन्होंने भी यही गिरिया करना, यही सहीफे सज्जादिया की दुआएं पढ़नी, तुम भी पढ़ लो। और अगर कौम असन वो मशहद है, वो नजफ है, बिला शक व शुबा नजफ, वो मशहद की तासीर ज्यादा है, लेकिन अमीर मोमिनीन का रोजा नजफ में, खुद तो यहां पर भी है। यहां पर कोई दरवाजा बंद थोड़ी है, क्या दरवाजे बंद है? हाँ, नजफ में उनका रोजा है, बाबरकत है, जमीन मुबारक है, अल्लाह के नजदीक मुकद्दस है, लेकिन अमीर मोमिनीन की जात तो कायनात पे मुहित है। कौन सा दरवाजा बंद हुआ हुआ है? कौन है जिसने पुकारा अमीर मोमिनीन को, नहीं आए चाहे दुनिया किसी भी खत्ते में क्यों ना हो, उनकी ज़ात मुकद्दस तो हर जगह दे रही है। साहिब इल्म, बाबुल इल्म, किसको महरूम किया? तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। हम लोग मुस्तज़फ़ अगर बन रहे हैं, गलत बन रहे हैं। हम मुस्तज़फ़ बनने का हक नहीं है कि हम किसी का जुल्म कबूल करें। और वो जो फिर मुनाफिक है वो उज्र लाता रहता है, उज्र लाएगा। वो जो कमजोर पड़े वो ताकतवरों से कहते हैं अगर तुम ना होते तो हम मोमिन होते। قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, और वो लोग जो इस्तिकबार कर रहे थे वो कमजोरों से कहेंगे नहनो सदद नाकुम अनिल हुदा, अनहनो सदद नाकुम अनिल हुदा बाद इज जाकुम, हमने तुम्हें रोका था हिदायत से जब तुम्हारे पास हिदायत आई थी, बल कुंतुम मुजरिमीन, तुम खुद मुजरिम थे। अब यही जो बड़े थे, जो दुनिया में कमजोरों के सामने सर उठाए बैठे थे, जुल्म कर रहे थे, जबर कर रहे थे, कयामत के दिन अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, कहेंगे हमने थोड़ी रोका था, तुम्हारे सामने हिदायत आई थी, खुद अमल कर लेते, तुम तो खुद मुजरिम थे। अभी चूंकि मुजरिम है, अल्लाह के सामने खड़े हैं, अब सारा तमतरा कहां गया, अब सारी शानो शौकत कहां गई? कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, बहुत खूबसूरत एक जुमले फरमाता है, काफिरों का जमीन पर घूमना फिरना तुम्हें शक में ना डाल दे कहीं। काफिरों का जमीन पर घूमना फिरना क्या? आज यूएन में काफिर हाकिम, वर्ल्ड के फाइनेंशियल सिस्टम पर काफिर हाकिम, दुनिया की तमाम पावर्स के ऊपर काफिर हाकिम, इनका जमीन पर घूमना फिरना तुम्हें शुभ में ना डाल देगी, इन्होंने खुदा को आजिज कर लिया होगा। नहीं, आजिज नहीं किया है उसने, उसकी लाठी ने ढील छोड़ी हुई है। नबी अकरम के जमाने से पहले जो कुफर था ये उससे ज्यादा मजबूत नहीं हुए होंगे, मक्के के कुरैश से ज्यादा मजबूत नहीं होंगे ये लोग, फिरौनों से ज्यादा मजबूत नहीं है लोग, नमरूद से ज्यादा मजबूत नहीं है लोग। और वो जितना भी कुफर था, वो जितना कुछ भी था, वो जलील ख्वार होकर खत्म हुआ है। तो ये जो काफिरों का तकल्लुबुहुम फिल बिलाद, जमीन में घूमना फिरना है, ये तुम्हें शुभे में मुब्तला ना करे, और हमें शुभे में मुब्तला कर दिया है। हम लोगों ने एहसास हकारत कर लिया इन लोगों के सामने, हम लोगों ने अपने आप को महरूम समझ लिया नाउज़ु बिल्लाह इनके सामने। क्यों? हमें खुदा पे ईमान कम रहा। अगर हमें खुदा पे ईमान होता तो इतनी जल्दी इनकी फिक्र के सामने दब न जाते, और इस्लाम को पेश करते वक्त इतना घबराते नहीं। क्यों शान शौकत के साथ इस्लाम पेश नहीं करते? क्यों वाजे होकर नहीं आते? उसकी वजह यह कि हमने अपने अंदर इनसे दबाव का इख्तियार रास्ता अख्तियार कर लिया, अपनी कमजोरियों की वजह से। वाजे है कि हम जानते थे कि हम दीन में भी इतने आगे नहीं है, इस खातिर हम दब गए इनके सामने, वरना अगर हम दीन में इनके सामने मजबूत होते कोई इन्हें हमें हिला नहीं सकता था, फिर हिलो कुछ नहीं कर सकते थे फिर। और मिसालें बहुत ज्यादा हैं जिसमें कोई शख्स अपने दीन में मजबूत हुआ तो इनको चैलेंज भी किया और काम भी करके दिखाया। हमने अपनी सलाहियतों को इनके रास्ते पर चलकर पहले नुकसान पहुंचाया है, उसके बाद जब इनसे दब गए तो समझ रहे हैं हमारे दीन ने हमारा साथ नहीं दिया, तुम खुद सलाहियतें लुटाई हैं। किसने कहा था बच्चों को म्यूजिक सुनाओ, किसने कहा था अपने आप को गुनाहों के अंदर फंसाओ? पहले तमाम गारतों मुसीबतों के अंदर फंसा दिया अपनी औलादों को, उनकी सारी ईमानी सलाहियतों के ऊपर पानी फेर दिया। जब उनकी ईमानी सलाहियतें खत्म हो गईं और कुफर उनके सामने अकड़ अकड़ कर बोलने लगा तो अब दब गए कि ये देखो काफिरों के सामने टेक्नोलॉजी है, हमारे पास तो टेक्नोलॉजी भी नहीं है, काफिरों के पास तो इतनी सलाहियत है, हमारे पास सलाहियतें नहीं, तुमने सलाहियतें खुद जाया की हैं, क्यों कुफर के मैदान में कूदे थे? अपने ईमान के अंदर बाकी रहते तो सलाहियतें भी रहती, तवनाइयां भी रहती, कुफर के सामने सर उठा के चलते। पहले सब जाया किया, उसके बाद दब गए। قال الذين استكبروا للذين استضعفوا, जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, तकब्बुर किया, वो तो कमजोरों से कहते हैं कि हमने तुम्हें रोका था, खुद तुम मुजरिम थे। وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا, फिर वो जो कमजोर थे उन्होंने ऊपर वालों से क्या कहा? بل مكر الليل والنهار استعمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا। अब वो जो कमजोर थे उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा भाई ना तुम्हारी गलती ना हमारी गलती, ये शब और रोज का कसूर है, जमाना ऐसा जमाना है। ये एक और जवाब खुदा ने तआला फरमाते, ये इस किस्म के जवाब देते हैं, उज्र तराशी, उज्र बहाने। क्या मसलन वो ये कह रहा है तुम हो, तुमने हमें मुसीबत में डाला, वो कह रहा है नहीं तुम, हमने नहीं मुसीबत में डाला, तुम खुद ही मुसीबत में थे। उसके बाद उसको जवाब से क्या जवाब दिया कमजोरों ने? कमजोरों ने कहा ये जमाने का मामला है, हमारी कोई गलती नहीं है, ये मकरुल लैल वन नहार, शब रोज का मकरो फरेब है, इसने हमें मुसीबत में डाल दिया, वरना हम भी अच्छे थे, कुछ नहीं है, असल हमारे इरादे की कमी है, इरादा चाहिए बस, तवनाई चाहिए, अपने खुदा पर ईमान चाहिए। अभी इस वक्त हमारी हालत इतनी खराब है बाज़ उमूर के अंदर, अलबत्ता हमारे अंदर इस्तेस्नान कुछ लोग बहुत जबरदस्ती हैं, हमारी हालत ये है आज कुफर एक फैशन लेकर आए हम ढेर हो जाएंगे, दूसरा फैशन लेकर आए उस पर ढेर हो जाएंगे, आज कुफर फुटबॉल खेल रहा है सब फुटबॉल खेलेंगे, कल वो कुफर मीडिया के जरिए कोई और गेम फैलाएगा हम उसमें मुब्तला हो जाएंगे, आज उस कुफर ने क्रिसमस मनाया है हम भी क्रिसमस मनाएंगे, कल वो वैलेंटाइन डे मना रहे थे तो हम वैलेंटाइन डे मना रहे थे, अब वो कुछ और मनाएंगे तो हम वो भी मना लेंगे, हम फकीर ही रह गए, सब कुछ मांग रहे हैं अल्लाह के सामने खड़े होकर, काश अल्लाह के सामने खड़े होकर मांग लेते। इतना जितना हम कुफर से मांगते हैं, त्यौहार कुफर से मांगते हैं, स्पोर्ट्स कुफर से मांगते हैं, कपड़े पहनने का स्टाइल कुफर से मांगते हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका कुफर से मांगते हैं, इतने अगर तुम तो मांगते ही थे तो खुदा से क्यों नहीं मांग लिया था? भाई जब दुनिया में मांगना ही था तो बजाय कि कुफर से मांगते उनसे ले लेकर खाते खुदा से ले लेते, खुदा से पूछते तो कौन सा त्यौहार मनाए, त्यौहार ही मनाना था ना, सारे काम उल्टे कर दिया, हर चीज पे पानी फेर दिया, उनके त्यौहारों में मगन हो गए, उनके लिबासों को पहन के खुश हो गए, उनकी जबानों को बोलकर खुश हो गए। मैं नहीं कह रहा ये जबानें नहीं इख्तियार करनी है, इल्म इख्तियार नहीं करना, नहीं ये सब करना है, लेकिन सेंस होनी चाहिए, तो तरीकेकार होना चाहिए, जो मुफीद है वो करो, जो नहीं है मुफीद वो क्यों कर रहे हो? अब वो जो फैशन चाहते हैं दे देते, लाइफ स्टाइल पूरा उन्होंने अपने हाथ में लिया हुआ है, जो चाहेंगे करवा लेंगे, वो जब चाहेंगे नाश्ते की मेज पे कुछ ले आएंगे और अगर उन्होंने तब्दील कर दिया हम भी तब्दील कर देंगे। अरे भाई वहां सर्दी है यहां गर्मी है, नहीं मैं वही खाऊंगा जो मैं वो खाता, वो कपड़ा पहनना मैं भी यही पहनूंगा, वो उस बेड पे सो रहा है मैं भी उसी बेड पे सोऊंगा, वो ऐसे घर बनाता है मैं भी ऐसे घर बनाऊंगा। अच्छा तुम्हारा माहौल कुछ और है, नहीं साहब इस मामले के अंदर इसको कुछ समझ में नहीं आता, क्या दीवानगी है। मैं बाद औकात जाता हूं देखता हूं हैरान रह जाता हूं, तकलीफ होती है वाकई, अज़ियत होती है। एक इलाके के अंदर गए साहब आखिरी मिनट से बिल्कुल, एक इलाके के अंदर गए वहां पे जनाब अली कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उन्होंने कहा हम वो कंक्रीट और सीमेंट की कंस्ट्रक्शन करेंगे। मैंने कहा भाई कंक्रीट और सीमेंट की क्यों कर रहे हो, तुम्हारे इलाके में तो कंक्रीट सीमेंट की होती नहीं है, तुम्हारे यहाँ जो पुरानी कंस्ट्रक्शन है वो कर लो। वो क्या होती है साहब? वो पत्थर होता है उसके अंदर मिट्टी गारा वगैरह डालकर वो खड़ी करते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होती है। मैंने कहा ये करो कंप्लीट इंसुलेशन है बिल्कुल जबरदस्त। कहने लगे भाई ये मजबूत नहीं होती। अच्छा जब ये कह रहे हैं ना मजबूत नहीं होती, बराबर में 700 साल पुराना किला खड़ा हुआ है। अबे अगर ये मजबूत नहीं थी तो ये 700 साल से जो किला खड़ा हुआ है ये क्या है फिर? 700 साल पुराना किला खड़ा हुआ है और वो अपनी स्टाइल को क्या कह रहा है ये मजबूत नहीं है। अरे 700 साल से ज्यादा और मजबूत क्या चाहिए? ये हम लोगों की मुश्किल है, ہم لوگوں کو اعتماد نہیں رہا اپنے اوپر. نتیجہ باہر شدید گرمی پڑ رہی ہے, علاقے کا اپنا ایک ٹریڈیشنل اسٹائل ہے اس کو ترک کر دیا, کنکریٹ کا بنا کے بیٹھ گئے, اندر گرمی سے مر رہا ہے, اب سب کچھ ہو گیا ہے, لیکن خوش ہے کہ پکا گھر ہے, اپنے والے کو کچا کہہ رہا ہے. بھائی اس کچے میں تم ابو البشر کے زمانے سے اب تک رہے تھے, جو اچھا تھا اندر سب کچھ صحیح تھا, تم نے نقالی کی ہے سیمنٹ اور کنکریٹ کی اور پھنس گئے ہو. اب تمہیں بجلی بھی چاہیے, سب کچھ چاہیے, جبکہ اگر اس کو بناتے تو نہ تمہیں بجلی چاہیے تھی نہ کچھ چاہیے تھی, تمہارا اپنی زندگی اس میں گزر رہی تھی. یہ نقالی ہے, ہر معاملے میں نقل, مسجد تک میں نقل. ایک علاقے میں گیا, لوگوں نے کہا مسجد نہیں ہے, میں نے کہا بندگان خدا یہ برابر والے گاؤں کے اندر انہوں نے لکڑی سے بانس سے مسجد بنائی, اتنی خوبصورت مسجد ہے. کہنے مولانا صاحب کچی مسجد میں کوئی نماز پڑھنے نہیں آتا. بھائی عجیب مشکل بن گئی ہے, کچی مسجد ہے, یہ مسجد میں بھی اب یہ ہوگا کہ وہ کنکریٹ کی ہوگی تو نماز پڑھوں گا ورنہ میں پڑھوں گا ہی نہیں, جبکہ وہ ٹھیک ٹھاک مضبوط ہے. میں نے پوچھا یہ جو کچی بنتی ہے کتنے عرصے چلتی ہے, 8 سال تو چلی جاتی ہے. اور کیا چاہیے بھائی, پھر 30,000 روپے میں بنتی ہے, 8 سال چلتی ہے, وہ نہیں چاہیے 3 لاکھ روپے کی کنکریٹ کی چاہیے جس کے اندر گرمی سے مر رہا ہوگا, ہر قسم کی مصیبت جھیلے گا. یہ ہماری عقل ہے, یہ کیا ہے ذہن جو ہے نا وہ صرف نقال ذہن بن گئے. تو یہ وہاں پر بھی عذر لا رہے, قول الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکر اللیل والنہار, یہ زمانے کا مکر و فریب تھا, استامروننا ان نکفر باللہ, کہ اس نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کفر کریں اللہ سے, ونجعل له اندادا. قرآن کریم فرماتا ہے ان عذر لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. واسر الندامتا لما راوا العذاب, جب عذاب کو دیکھیں گے تو پشیمانی کو چھپاتے پھریں گے, اس کو روک لیتے ہیں کہ کل دیکھیں. خدا نے متعال فرماتے ہیں سارے عذر لے آئے نا, اب جب عذاب آئے گا تب دیکھنا ان کو, تب یہ ان کے عذر لانے سے کچھ مسئلہ حل ہوگا کیا؟ نہیں, عذر لانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ پشیمانی کو چھپائیں گے, چھپے گی نہیں. آگے جا کر ایک جملہ آئے گا, لکھا ہے کہ انسان کی جلد کھال گواہی دے گی کہ اس نے یہ جرم کیا, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اس نے جرم کیا. اچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے؟ میں ایک دفعہ کہیں پر گیا ہوا تھا, وہاں پہ کسی نے مجھے بتایا کہ یہاں پر لوگ ایک دوائی استعمال کرتے ہیں ایک غلط مقصد کے لیے, اس دوائی میں ایک مصیبت ہے, جو کھاتا ہے ایسی بدبو آتی ہے چھپا ہی نہیں سکتا, چھپا ہی نہیں سکتا. ہمیں معلوم ہے کہ اس غلط مقصد کے لیے استعمال کرتا ہے دوائی, کھائے گا وہ مقصد تو پورا ہو جائے گا لیکن بدبو ایسی آئے گی چھپا نہیں سکے گا. ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے جرم کی کیا مطلب؟ یہ ہاتھ پاؤں جرم کے نتیجے میں ایسی شیپ میں آ جائیں گے, اب یہ ہاتھ کہاں چھپائے گا؟ اس ہاتھ کی شیپ وہ ہوگی جو بتائے گی کہ اس سے یہ گناہ ہوا ہے. جلد گواہی دے گی, جلد بولتی ہے کیا؟ جلد تو نہیں بولتی, یہ کیسے گواہی دے گی؟ اصل کھال کا رنگ, کھال کا ڈیزائن, طریقہ یہ بتائے گا یہ اس جرم میں مبتلا تھا. اب کہاں چھپائیں گے یہ لوگ اس ندامت کو؟ جس جرم کو تہخانوں میں جا کر بھی کریں گے وہ جرم اس دن اتنا کھل کے ظاہر ہوگا, چھپا نہیں پائیں گے, چھپا نہیں پائیں گے. صرف ایک راستہ ہے مغفرت طلب کریں, صرف ایک راستہ ہے گناہوں کو ترک کریں, یہاں پر گناہوں کو ترک کریں, پچھلے گناہوں کی مغفرت کریں. کیوں؟ یہ سارے گناہ چھپیں گے نہیں, سامنے آ جائیں گے. اور کس کے سامنے آئیں گے؟ اس دنیا میں تو گناہ میرے جیسے آدمیوں کے سامنے آئے گا نا, اس دنیا میں پوری حشر محشر کے سامنے آ جائے گا, کہاں چھپائیں گے؟ انسان اگر صرف اتنا ہی سوچ رہے جو دعائے کمیل کے اندر لکھا ہے, خدایا کیا مجھے اپنے ماننے والوں سے دور کر دے گا تو؟ نعوذ باللہ, میرے اور آپ کے گناہ کہیں ایسا نہ ہو میدان حشر کے اندر میں تڑپ رہا ہوں کہ اے خدایا اہل بیت کے ہمراہ منشور کر دے, اور پتہ چلے کہ نہیں ان گناہوں کی وجہ سے تم سے وہ لیاقت چھن گئی ہے, نہیں محشور ہو سکتے ان کے ساتھ, یہ چند گناہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, کاش تم ان کی توبہ کر لیتے. اگر تم میدان حشر میں اہل بیت کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے تھے, تمہیں نہیں معلوم تھا اہل بیت کتنے پاکیزہ ہیں؟ اتنے پاکیزہ کے ساتھ ایسا وجود کھڑا نہیں ہو سکتا, اس کی گناہ کی توبہ کر لینی تھی پہلے, ہمیں سب مانگ لینا چاہیے تھا نا. یہ ماہ مبارک رمضان اس اعتبار سے موقع ہے, فرصت ہے, کہ جتنے بھی ہم چیزیں چاہ رہے ہیں یہیں پر خدا سے طلب کرنا شروع کر دیں. اور در اہل بیت اطہار علیہم السلام اس وقت ہم لوگوں کے لیے کھلا ہوا ہے. شفاعت اہل بیت اطہار علیہم السلام کو یہیں طلب کرنے, گناہوں سے مغفرت کو یہیں پر خدا نے متعال سے طلب کرنے کی. خدایا ہم اس رسوائی کو تحمل نہیں کر سکتے جو محشر میں تو نے اپنی مخلوق کو دینی ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے. یہاں پر نعوذ باللہ اگر ایک آدمی برہنا ہو, چند انسانوں کے سامنے برہنا ہے, کل خدا نہ کرے محشر میں برہنگی نہ آ جائے. محشر کی برہنگی انسانیت کے لباس میں نہیں ہے, جانوروں کے لباس میں ہے. وہ عجیب رسوائی ہے جو تمام دنیا کے خلائق کے سامنے ہے. اس رسوائی کے سامنے صرف ایک علاج ہے, وہ ستار العیوب پردہ ڈال دے کسی طریقے سے, وہ ستار العیوب پردہ ڈالے. اور اس کی ستر کے پردے کو چاک مت کرو اپنے گناہوں کے ذریعے سے. امیر مومنین فرماتے ہیں خدایا میں ان گناہوں کو معافی طلب کرتا ہوں جو تیرے پردے کو چاک کر دیتے ہیں. ستار العیوب کے ستر کو کوئی پارا پارا نہ کرے. یہاں پر طلب کریں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے طلب کر, اور اپنی مناجات کے اندر مثلا چوتھے امام کی دی ہوئی مناجات کو پڑھیں اور خدا سے فریاد کریں, خدایا ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن خدایا حسین کے ماننے والے ہیں. خیال کر لیں خدایا گناہ تو زیادہ ہیں لیکن سیدہ کے چاہنے والے ہیں. خیال کر لیں ہمارا. اور در اہل بیت پر پہنچ کر ان سے کہیں کہ آپ کے نالائق خادمہ لیاقت نہیں ہے, قابلیت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے ہمارے اندر, لیکن آپ کے ماننے والے ہیں. کبھی کسی باپ کا کوئی اچھا بیٹا ہوتا ہے, کبھی کسی باپ کا کوئی برا بیٹا ہوتا ہے. کتنا ہی برا کیوں نہ ہو اگر اپنی ماں کے سامنے قدموں میں گر جائے کہ معاف کر دو معاف کر دو, کب تک معاف نہیں کرے گی. ہمارے اور آپ کے پاس موقع ہے, وہ سید و سردار پردے غیبت میں ہے, گویا اپنی تنہائیوں میں ان کے قدموں میں گر جائے, مولا حقیر آئے معاف کر دے. ہم جانتے ہیں اگر ہمارے اندر قابلیت ہوتی تو ظہور ہو چکا ہوتا, ہم نالائق ہیں. ہم نے آپ کو اتنا پریشان کیا ہے کہ آپ پردے غیبت میں, اب ہمیں معاف کر دیں, اب اپنے رخ انور کو لے آئیں. واسطہ دیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا, واسطہ دیں اہل بیت اطہار کو ان کے اپنے بندوں کا, ان کے اپنے چاہنے والوں کا. سید الشہداء کو واسطہ دینا ہے, بی بی سکینہ کا واسطہ دیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ اپنے ماننے والوں کو بہانہ دے کر گئے ہیں کہ اگر کسی کو مانگنا ہے تو اس کو مانگنے کا بہانہ مل جائے. نہیں معلوم یہ بہانے کون کون سے بہانے ہیں, لیکن آپ کے پاس بہت کچھ ہے, آپ کے پاس مانگنے کے لیے بہت کچھ ہے. آپ سید الشہداء کے حضور پہنچے کہتے مولا علی اصغر کا واسطہ معاف کر دے. اپنے آپ سے عہد کریں, علی اصغر کی خون سے شرم آنی چاہیے ہمیں, وہ ہمیں اسلام کو پہنچانے کے لیے 6 مہینے کے بچے کو بھی قربان کر گئے, وہ اپنا سب کچھ قربان کر گئے. بخدا اپنے اگر آپ اپنے ذہن سے سوچیں اگر کبھی وہ وقت آئے محشر کے اندر سیدہ تشریف لائے کوئی کیا جواب دے گا. اگر بی بی تشریف لائے اور ایک دفعہ اپنی مصیبتوں کو بیان کرنا شروع کر دیں کوئی کیا جواب دے گا. اور نہیں معلوم وہ لمحات کیا لمحات دے, بی بی کے اوپر وقت کیسا گزرا ہوگا. لیکن بس کچھ چیزیں ہم لوگوں کو پتہ چلی ہیں. نافع بن حلال کہتا ہے میں سید الشہداء کے ساتھ کربلا کی تاریکی میں عاشور کی رات سے پہلے ایک دفعہ اکیلے کھڑا تھا, میں مولا کے پیچھے گیا, مولا نے کہا نافع تو ہے سامنے آ جا. نافع سامنے آئے, نافع نے کہا مولا کربلا کی خاموشی میں کوئی خاتون رو رہی ہے. آداب تو نے نہیں پہچانا, یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. میں کو
ہوگا بی بی ابھی تو شب عاشور ہے، ابھی تو عصر عاشور آنی ہے، ابھی تو شام غریب آنی ہے،
مزیان من الذین ظلموهم ایام انقلب ینقلب.
اے پاک پروردگار، تجھے سیدہ کی عظمت کا واسطہ، ہمارے مرحومین کے اور ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، تجھے ماہ رمضان کی عظمتوں کا واسطہ، قرآن اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طہارتوں کا واسطہ، اس دنیا اور اس دنیا میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جن مقامات تک تو پہنچانا چاہتا ہے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان مقامات تک پہنچنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار، جو لوگ مشکلات میں ہیں دعاؤں کے لیے کہہ رہے ہیں، پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ان تمام کی جائز شرعی حاجات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، مرنے سے پہلے ان کی عظمت کا دن دیکھنا نصیب فرما. اہل بیت اطہار کے مشاہد مقدسہ کو دوبارہ تعمیر ہوتا آباد ہوتا دیکھنا نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہمیں اور ہماری اولاد کو ان کے بہترین جانساروں میں قرار فرما. اس دنیا سے زندگی کا اختتام ہے خدایا، ہم غلام ہیں، ہم مالکوں کا انتظار کر رہے ہیں. پاک پروردگار، اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.